The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 1444 ہجری کے جمادی الاخرى کی 22ویں رات ہے تو اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اب سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
حامل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ ہماری درست بات بھی تسلیم نہیں کرتے اور اپنی غلط بات کو درست ثابت کرنے کے لیے مختلف جواز پیش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے
خود رائے جو ہے نا یعنی کہ میری رائے درست ہاں بھی میری جو ہے نا ہاں بھی ٹھیک نہ بھی ٹھیک یعنی جو میں بولوں بس وہ چلنی چاہیے تو ایسے لوگ مطلب عامرانہ ذہن ہوتا ہے ان کا کہ بس میں نے کہہ دیا خلاص آگے مت بولنا میں بولتا ہوں نا یہ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے اور اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا میں نے دیکھو یہ میری موٹی عقل میں آیا میں نے یہ عرض کیا آپ فرمائیے یہ آدمی اچھا لگتا ہے تو اس لیے اپنی بات جو بھی ہے اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے حکمت سے ٹکراتی ہے یا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان کی دلیل واجبی ہوتی ہے تو انسان کو مطلب مان لینا چاہیے اپنی یعنی کہ جو اٹل بات ہے نا وہ تو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات اللہ کا فرمایا ہوا ہے اللہ پاک کی جو باتیں وہ بدلتی نہیں ہیں اللہ پاک بھول سے پاک ہے خطا نہیں کرتا تو اللہ پاک نے جو فرمایا وہ فائنل ہے ہم بندے ہیں گندے بندے ہیں ہم کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں تو ہمیں اپنی بات پر اڑی نہیں کرنی چاہیے مطلب یہ کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ بات کو گناہ بھری ہو اور ہم اڑی کر کے گناہ پر مصر ہوں اصرار کرنے والے بنے ہوں تو اللہ کی بات سب سچی نبی کی بات سچی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے وہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہوتے یہ معصوم ہیں نبی جو ہیں یہ معصوم ہیں تو نبی کی بات سچی اور بہرحال یہ کہ یہ نہیں کہ ہر انسان کی بات ہر بات غلط ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہے لیکن مطلب یہ کہ میں آپ کو کیٹیگریز بتا رہا ہوں تو یوں مطلب یہ کہ ہم اپنی بات پر تو بالکل ہم کو مطلب انہیں اڑی نہیں ہونی چاہیے ضد نہیں ہونی چاہیے کوئی بہتر جواب مل جائے تو یا بہتر بات مل جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے قبول حق کا جذبہ ہونا چاہیے فرعون کیوں ڈوبا فرعون کو پتا نہیں تھا کہ میں غلط ہوں لیکن یہ کہ شیطان نے اس کو مطلب اپنی ترکیب میں لے رکھا تھا کہ مطلب بس تو خدا ہے اور یہی کہنا تھے وہ. تو اس کی یہ ضد تھی, اس کو دریا نیل میں ڈبو دیا اس ضد نے. نمرود کی ضد تھی کہ میں سچا, میں جو بولوں حرف آخر, فائنل اینڈ لاسٹ میں. تو یہ میں کی اس نے, ایک مچھر نے اس کو ہلاک کیا, اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اس کو عذاب دے 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 کر, اور پھر اتنی اس کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس کو پھٹے مارے جاتے تھے سر پہ. تو یہ تب کچھ سکون ملتا تھا پھٹا مارنے سے. تو بہرحال یہ کہ آخر کار وہ زوردار جب پھٹا ایک بار, جب اس کا وقت پورا ہوا اور یہ ہلاک ہو گیا, مر گیا. ابو جہل نے ضد کی, اس کو پتا تھا کہ نبی یہ برا کے, لیکن اس کی سرداری چودھرات جاتی تھی. ابو جہل ضد کی وجہ سے کفر پر اڑا رہا اور کفر کی موت مرا, یہاں تک کہ جب یہ مرا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس امت کا فرعون دفع ہوا, اس امت کا فرعون کہا گیا ہے یہ ابو جہل کو, اس کو ضد لے ڈوبی. اسی طرح اگر آپ غور کریں گے نا, شیطان کیا, شیطان کو نہیں بتاتا کہ میں غلط ہوں, اس بدبخت کو ضد تو لے ڈوبی, نہیں تو بڑی عبادت کی, تو بڑا علم تھا اس کے پاس, بدبختی غالب آ گئی اس پر. تو یوں مطلب یہ کہ ضد جو ہے نا یہ بری بلا ہے. اور بچے ضد کرتے ہیں تو بچے بچے ہوتے ہیں, نا سمجھ ہوتے ہیں, بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے, اس بیچارے کو پتا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے اپنی بات کو, وہ وحی الہی کا درجہ لا دیا جائے. میں مبالغہ کر رہا ہوں, یہ نہیں سمجھے کہ ہماری جو ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کی وحی ہے اور یہ بدل نہیں سکتی, ہماری باتوں کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے.
یہاں کچھ سوال اگر میں کر لوں, مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے غلطی کی ہے اور اب اس کی غلطی کی اس کی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو جیسے ایک سوال کیا کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں, اس پر ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اب میرا اس کے ساتھ ایک سوال ہے کہ اگر کسی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ فلاں نے غلطی کی ہے اور آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں, اس کی غلطی کا اس کو احساس دلانا چاہتے ہیں, یا اس کو اس بات پر اس کو یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہے آپ تسلیم کریں, تو آپ کا انداز کیا ہوگا؟
ذرا کا انداز حکیمانہ ہوگا نا, مبلغانہ حکیمانہ, تو سمجھانا آسان ہوگا. اگر جارحانہ انداز ہوگا, ہمارے یہاں انداز تو 99.9 عوام تو عوام, مطلب بڑے بڑوں میں دیکھا ہے, اس کو ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں. اب جھاڑ کے ڈانٹ کے جب سمجھاتے ہیں نا, تو سامنے والے کو پیدا ہوتی ہے ضد کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا, میں نے جو بولا وہ صحیح بولا, وہ پھر مانتا نہیں ہے, یا تو چپ ہو جاتا اگر ڈانٹنے والا زبردست ہے تو, لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہوتا. تو اس لیے حکیمانہ انداز ہو, نرم لہجا ہو, محبت کے ساتھ اگر سمجھائیں تو بہرحال لوگ جو ہے نا وہ مان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
دوسری بات یہ ہے کہ کیا ضد اسی کی اسی جس کو سمجھایا جا رہا ہے, یا سمجھانے کے لیے جو آیا اس کی بھی کوئی ضد ہوتی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی غلطی نہ ہو,
بالکل ہو سکتا ہے,
مگر سمجھانے والا ہی ضدی ہے کہ نہیں تو غلطی پر تھا اور مان, تو غلطی پہ تھا وہ, بولے اب وہ مان نہیں رہے کہ اسے غلطی تھی نہیں, بول رہا یہ ضدی آدمی یہ مانتا نہیں ہے. تو اصل میں ضدی کون ہے, سمجھانے والا یا جس کو سمجھایا جا رہا ہے؟
اگر غلطی اس کی ہے سمجھانے والے کی تو ضدی یہ ہوا, پھر دونوں صورتیں موجود ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ویسا بھی ہو سکتا ہے, تیسا بھی ہو سکتا ہے, دنیا رنگ رنگ کے لیے اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. کہ سمجھانے والا بعد میں اس کو نیچا دکھاؤں گا, تو وہ نیچا دکھانے کے اس میں وہ ضد پر اور اڑی پر ہوتا ہے کہ مانتا کیوں نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو ضدی کہہ رہے ہوتے ہیں.
ادھر بازوں نے اپنی عزت کو کسی کی ذلت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ ذلیل ہوگا تو مجھے عزت ملے گی, وہ رسوا ہوگا تو مجھے عزت ملے گی, وہ گرے گا تو میں کھڑا ہوں گا. یہ جن کا نیچر ہوتا ہے ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟
یہ بھی خطرناک جذبہ ہے, بہت خطرناک جذبہ ہے, اور اس طرح اس کو سوچنا نہیں چاہیے. کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اب یہ کہ دوسرے کو نیچا دکھائیں یا دوسرے کو ڈیگریڈ کریں اور اس طرح ہم مطلب آگے نکل جائیں اور ہم عزت والے ہو جائیں، تو یہ مطلب اگر ظاہری طور پر مل بھی گئی عزت تو اس کی مطلب ویلیڈیٹی بہت کم ہوگی. جیسے کہ الیکشنوں میں ہوتا ہے کہ مد مقابل چاہے وہ گولڈن ہو، سونے جیسا آدمی ہو، لیکن اس کو کتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح یہ ہار جائے اور میں سیٹ مجھے مل جائے، میں جیتتا ہوں اور میں عزت کے آسن پر براجمان ہو جاؤں. حالانکہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ جو اچھا ہے اس کو برا بول کر اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانی چاہیے. وہی کہ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، بچوں کی اسکول کی کتابوں میں، کاپیوں میں دینی عبارات اور صورتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں اور کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کاپی کتابیں غصے ٹکڑے والے کو بیچی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے بڑی بے ادبی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کر دیجئے.
دینی کتابیں اگر اس میں دینی مضامین ہے تو واقعی وہ تو ذرا کسی کی بھی عقل تسلیم نہیں کرے گی. جو سلیم الفطرت شخص ہوگا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم تو اخبارات بھی ردی میں بیچنے کو پسند نہیں کرتے. مضامین جو ہے کم از کم اسلامی مضامین الگ کر لیے جائیں، وہ کاپی اگر بیچنی ہے یا اخبار بیچنا ہے. لیکن ظاہر کٹے ہوئے اخبار وہ لے گا نہیں، جو کباڑی جو ہے، تو اس لیے وہ پورے پورے اخباروں کے بننے نہ، لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے. تو ایک با ادب با نصیب ادب کرنا چاہیے. اور واقعی آیت مبارکہ لکھی ہوئی، حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی پڑیا بناتا ہے اور اس کو معاذ اللہ پھر وہ ڈسٹ بین میں ادھر ادھر پھینکی جاتی ہے نا، تو یہ تو بہت خطرناک ہے. کوئی مسلمان اس کی توہین کی نیت کر بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ غفلت کا دور دورہ ہے. ہر جگہ بہت حالات ایسے کہ بس ہمارے یہاں تو پھر بھی ادب ہے، باہر نکلے تو اور بھی کافی ادب میں کمی دیکھی گئی ہے، بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے کہ وہ کلیجہ کانپ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سردیوں کے اندر جب ہم نے جرابیں یا موزے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جرابیں اور موزے ٹخنوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر ہم شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے تو کیا سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
یہ موزے جو ہے نا، یہ تو ٹخنے چھپا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل وہ لٹکانا مقصود ہوتا ہے اسبال، تو یہ جو اوپر سے جو لباس آتا ہے نا وہ لٹکتا ہے. پاجامہ کے پائچے، شلوار کے پائچے، یہ لٹکنے کے اس میں آئیں گے نا. یا لمبا کرتا جبا جو پہنتے ہیں، یہ سب ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، ٹخنوں سے نیچے جا کر یہ نہ لٹکیں. تو موزے اگر ٹخنا چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی کرتا پاجامہ شلوار پینٹ جو بھی ہے تہبند، یہ سب اوپر ہی رکھنے ہیں ٹخنوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک دعا دی جاتی ہے کہ اللہ بیمار مدینہ بنا دے. یہ بیمار مدینہ کیا ہوتا ہے؟
میرے پاس پہلے دعا دے دو یار، سوال بعد میں کرنا. پہلے دعا دے دو، میں بیمار مدینہ بن جاؤں.
اب ہم کو دے دو نا.
آپ بس اب یہ سوال جواب ہمارے جو ہو رہے ہیں نا، یہ جواب ہے اس کا. کہ بیمار مدینہ وہ بڑی سعادت ہے کہ جو مطلب دنیا کی ساری دولت بھی اگر خرچ کر دی جائے تو یہ مدینے کی بیماری نہیں ملتی. یہ صرف مدینے سے خاص عاشقوں میں تقسیم ہوتی ہے بیماری. اللہ کرے کہ ہمارے نصیب ایسے ہو جائے کہ ہم بیمار مدینہ بن جائیں. تو یہ مطلب عشق رسول میں جو مست ہو نا وہ ہے بیمار مدینہ. نہ اس میں سر دکھتا ہے، نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہ بخار چڑھتا ہے. بس یہ کہ مریض مصطفیٰ کا تو مطلب معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو مت طبیبو. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو مت طبیب ہو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میں مریض مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عشق رسول جو ہے نا عشق سمجھو یہ ایک بیماری ہے عشق کی بیماری اور یہ بس بس مل جائے بیڑا پار ہو جائے.
اس کے درد کی بھی خوبیاں جو بیمار مدینہ ہو جاتا ہے جو اس پہ ایک درد تو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی نا.
بے شک یہ درد اور یہ مرض تو وہ ہے کہ بس نصیب والوں کو مدینے والے کے ہاتھوں نصیب ہوتا ہے. باقی تو باقی بیماریاں پریشانیاں اپنی جگہ پر. اللہ ان سے بھی ہم کو نجات ان سے نجات دے دنیاوی بیماریوں پریشانیوں الجھنوں سے اور غموں سے. اور اللہ پاک غم مدینہ غم مصطفیٰ بیمار مدینہ بنا دے درد مدینہ سے ہمیں مشرف کر دے. جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.
تو وہ جو ایک شعر ہے جو آپ نے اس میں یوں جو نئی ہمارے جو ترتیب ہوئی ہے کہ آپ نے یوں لکھا ہے جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے.
جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے.
حضور یہ چل مدینہ کی محفل تھی اے معراج کی محفل تھی یا چل مدینہ کی محفل تھی یہ شب معراج کی رات تھی یا شب معراج تھی یا کوئی تھی صدر میں ہمارے یہ محفل ہوئی تھی اور اس وقت یہ آپ کا یہ کلام پڑھا گیا تھا اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. چل مدینہ کی محفل تھی نا یہ صدر والے روڈ پہ تھی 95 کی بات کر رہے ہیں ہمارے آج یمین اور اس میں یہ کلام تھا اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو کہ متاثر کن ہیں تو آپ ان کے کس واقعے سے زیادہ متاثر ہیں اور آپ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق دینا چاہتے ہیں رہنمائی فرما دیں. میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت سلامتی ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں جزاک اللہ خیرا.
اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کون سا واقعہ جو متاثر کن نہیں ہے؟ آپ کی ساری ہی ساتھ جو ہے وہ متاثر کن ہے. آپ کا ہر لمحہ ہر سانس جو گزرا یہ سب متاثر کن ہے کہ آپ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یعنی نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل آپ کی ذات ہے. تو یوں آپ تو مطلب فضائل کا مجموعہ ہے. تاہم یہ کہہ سکتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے شمار خوبیوں کے مالک وہاں عشق رسول میں بھی کمال کا درجہ رکھتے ہیں. کبھی کسی انسان کے نہ کسی مسلمان کے بارے میں عاشق رسول کے بارے میں سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ وہ عشق رسول میں گھل گھل کر دنیا سے چلا گیا ہو. لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا آپ کی وفات ظاہری ہو گئی دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت ابو بکر کو ایک غم لگ گیا غم مصطفیٰ لگ گیا اور غم مصطفیٰ میں یہ گھلتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کا جو انتقال ہوا کا سبب یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ غم مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا ہے. اب یہ کم متاثر کن ہے. ہم لوگ خالی باتوں کے بڑے بناتے ہیں اور عشق رسول کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. تو عاشق رسول ہو تو صدیق اکبر جس کو ہم عاشق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر علیہ سنت، صدیق اکبر کا کیا معنی ہے؟ کیا اور بھی صدیق ہے؟
صدیق معنی بہت سچا، اکبر بہت بڑا، تو یعنی کہ بہت ہی بڑے سچے، بہت زیادہ سچائی والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے سچے، کیونکہ انہوں نے تصدیقیں بھی کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً ایمان لے آئے، معراج کا دشمنوں سے سن کر کہ دشمن بیکار نہیں آیا کہ دیکھو اب تو تمہارے صاحب جو ہے، تمہارے دوست جو تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھے گا، ابو بکر بھی کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو عقل میں نہیں آتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ چھوٹ کر فرمایا نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور راتوں رات واپس آ گیا، اگر محمد فرماتے ہیں تو بالکل سچ فرماتے ہیں، نہ اس کے منہ پہ تو چانٹا مارا نا دشمن کے، تو کہ سرکار جو فرمائے آنکھیں بند، حق حق حق. تو یوں آپ نے کہ صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے، نہ تصدیق. حضرت امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 15 پیج نمبر 680 پر ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ صدیق اصغر. صدیق اکبر کا مقام اعلی صدیقیت سے بلند و بالا ہے. نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تخصیص اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، جو تمام لوگوں میں آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی سچا مانا، وہ کسی کو حاصل نہیں. اور یوں ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا نام صدیق اصغر ہے، جو ہرگز کفر سے ملتبس نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، باوجود دے کے وہ نابالغ تھے. تو حضرت صدیق اکبر کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی وضاحت، حضرت مولا علی کو صدیق اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ یہ کبھی بھی کفر میں نہیں پڑے، کبھی بھی نہیں، بچپن میں بھی، نابالغی میں بھی نہیں، شروع سے ہی انہیں کفر سے لگاؤ نہیں تھا، نفرت تھی، اور کبھی بھی اللہ کے سوا انہوں نے سجدہ کیا ہی نہیں، بچپن میں بھی کبھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی کبھی بھی مطلب یعنی کہ اللہ کے سوا غیر کو مانا نہیں، نہ ان کو سجدہ کیا، کچھ مطلب اس سے یہ دور رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جامع القرآن کون ہے، صدیق اکبر ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
اصل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی قرآن کریم کو جمع کرنے کی تو ترکیبیں تو شروع ہو چکی تھی، اور کمپلیٹ جو جمع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ تکمیل ہوئی، تو یوں آپ کو جامع القرآن کا وہ خطاب دیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند اقوال بیان فرما دیجئے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پر درود اور نبی پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو ہرگز حقیر یعنی گھٹیا مت سمجھو، کیونکہ ادنا مسلمان یعنی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے. مزید قول، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ پیارے پیارے اقوال ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اپنے پڑوسی کا جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ تو یہیں رہے گا، لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ پڑوسی کو تم نے غصے میں ڈانٹ بھی دیا تو ہوگا تو یہیں گھر چھوڑ کے تو جانے سے رہا، تو بعد میں تم مطلب صلح صفائی کر سکو گے، کوئی وضاحت کرنی ہو تو کر سکو گے، معافی مانگنی ہوگی تو معاف سکو گے، صفائی ہو جائے گی، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو چلے جائیں گے اور آپ کے بارے میں کوئی اچھا تاثر تو لے کر نہیں جائیں گے، ان کو کون کلیئر کرے گا۔ بڑی حکمت عملی والی بات ہے، پیاری بات ہے کہ ہم نے جس کو اگر کچھ جھاڑ دیا کر بھی دیا غصے میں آ گئے تو اس سے ترکیب بننی ممکن ہے، لیکن جو عوام ہے جو دیکھ کر گئی اس کی ترکیب کون بنائے گا، وہ تو بدزن ہوئے خوشزن ہوئے جو ہوئے وہ ہو کر جا چکے۔ ایک اور قول، کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی درخت اس وقت تک کاٹا جاتا ہے جب تک کہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے، یعنی جو بھی جانور ذکر اللہ کا ذکر ترک کرتا ہے غافل ہوتا ہے اس سے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، اور جو درخت اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو اس پر کلاڑا چل جاتا ہے، یعنی وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک ارشاد ہے آپ کا، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے، یعنی ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے یہ قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے نا کہ مطلب اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ دوسرے کی زبان سے ہم گناہ کیسے کریں، اپنی زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ ہر مصیبت پر اجر دیا جاتا ہے، بلا شبہ مسلمانوں کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی مصیبت اور تسمے کے ٹوٹنے پر، یعنی جو بوٹ کی ڈوری ہوتی ہے اس کو تسمہ بولتے ہیں، اس کو بھی تسمہ بولتے ہیں، تو تسمے کے ٹوٹنے پر بھی، نیز اس مال پر بھی جو اس کی آستین میں پڑا ہوا ہو۔ یہ پہلے ہو سکتا ہے آستین میں رکھتے ہو یا یہ کوئی محاورہ ہوگا آستین میں رکھنا، تو آگے ہے کہ لیکن وہ مسلمان اسے ڈھونڈتا پھرے اور اسے اس مال کے گم ہونے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہو، پھر اسے ذہن پر زور دے کر حاصل کرے۔ تو یہ جو تگو دو ہوئی نا ڈھونڈنے کی اور پریشانی ٹینشن، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے مسلمان کو۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی قوم اپنے سے زیادہ عزت والے لوگوں میں نافرمانی کرے اور وہ عزت والے لوگ ان کو اس نافرمانی سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان پر ایسی مصیبت نازل فرمائے گا جو ان سے دور نہ ہوگی۔ افسوس آج کل ایسا ہو ہی رہا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، کوئی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے تیار، بلکہ جو کسی کو برائی سے منع کرے نیکی کی دعوت دے، لوگ تو ویسے بھی پائے جاتے ہیں جو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تباہی کہہ کر نہیں آتی، تباہی آ چکی ہے، چاروں طرف ذلت و خواری نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی یہی کام کر رہی ہے، نیکی کی دعوت، گناہوں سے روکنا، تو سب کو چاہیے کہ اس کام میں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اس کام کو خوب آگے بڑھائیں کہ بچہ نمازی بن جائے، گناہوں کے اڈے جو ہیں یہ ویران ہوں، مسجد آباد ہو جائیں، لوگ گناہ چھوڑ کر نیکیاں کرنے والے بنے، شیطان کی اطاعت گزاری چھوڑ کر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ اس وقت ہم غار ثور کے مبارک سفر پر ہے.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر.
آج سے 1400 سال پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر طے کیا تھا. کاندھوں پر حضور سوار ہیں اور نکیلے پتھر ہے, رات کا وقت ہے, دشمن کا خوف بھی ہے, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی ثابت قدمی سے یہ سفر طے کیا. سیدنا صدیق اکبر نے اس ہجرت کے واقعے میں بتلا دیا کہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان, میرا مال, میری اولاد سب قربان.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ, پہلے خلیفہ.
الحمدللہ اب ہم اس مبارک مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے ہم نے سفر شروع کیا. اس کی بلندی تقریباً ہے 5413. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دائیں جانب یہ ہمارا غار ہے.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ, پہلے خلیفہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ہم الحمدللہ اس مقام پر آئے ہیں کہ یہاں سے مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کا بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر کسی کو اس مبارک شہر کی, اس مبارک مقام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا بھی کافی دفعہ حرمین شریفین آنا ہوا ہے, تو آپ کی بھی کیا یہاں پر حاضری ہوئی ہے کبھی جبل ثور پر؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کی تقریباً 3 راتیں قیام کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا کون لایا کرتا تھا؟ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں, یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں, حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں.
کبھی غار ثور میں حاضری کا شرف نہیں ملا کیونکہ اس کی بلندی بہت زیادہ تھی, تو میں جا نہیں پایا. اور کھانا پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں تشریف فرما تھے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ کھانا حاضر کیا کرتی تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا عامر بن فوائرہ رضی اللہ عنہ غار ثور والے پہاڑ کے آس پاس دن بھر بکریاں چراتے رہتے اور رات کو غار میں دودھ لے کر پہنچ جاتے تھے. یہ دونوں مبارک ہستیاں دودھ پی کر رات آرام سے گزارتی اور وہ غلام صبح بکریاں ہانک کر دوبارہ انہیں چرانے کے لیے لے جاتے. 3 راتوں تک یہی سلسلہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اہل بیت کے بارے میں کچھ فرما دیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم حقیقت میں محب اہل بیت تھے. ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, مجھے اپنے قرابت داروں یعنی اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے, ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو. تو یوں مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اہل بیت کا بڑا احترام کرتے اور سارے صحابہ کرام جو اہل بیت میں نہیں تھے وہ بھی اہل بیت کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اس کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں اور ہم الحمدللہ صحابہ و اہل بیت دونوں کا احترام کرتے ہیں. اور جو اہل بیت اس دور میں جو جسے مولا علی, امام حسن مجتبیٰ, بی بی فاطمہ, امام حسین, یہ سب وہ اہل بیت ہیں جو صحابی بھی تو تھے, صحابہ کرام ہیں یہ. اور دوسرا شرف ان کو یہ حاصل ہے کہ اہل بیت بھی ہیں, تمام امہات المومنین یہ سب کے سب اہل بیت میں. تو ہم سبھی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ, ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی کسے بنایا گیا تھا؟
جب مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات بھائی چارہ جو ہوا تھا, اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں دو طرح کی مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا. نمبر ایک, ہجرت مدینہ سے پہلے مہاجرین کا مہاجرین کے ساتھ, اور ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کا انصار کے ساتھ. مہاجرین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مواخات یعنی بھائی چارہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور انصار میں آپ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضرت سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم فرمایا. اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں, کہ ان کی بیٹی سیدتنا حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ خطبے میں جو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
افضل البشر بعد الانبیاء, بعد الانبیاء بالتحقیق, تو یہ کہ تمام انسانوں میں, نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, اس کے یہ معنی بنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد آپ کی ڈیلی انکم کیا تھی؟
حضرت سیدنا ابن سعد رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا عطا بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا تجارت کے لیے بازار جا رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے, اب آپ لوگوں کے خلیفہ امیر ہو گئے ہیں. یہ سن کر امیر مانے یا سردار, مالدار کو ہمارے امیر بولتے ہیں, یعنی آپ لوگوں کے امیر بن گئے ہیں, امیر المومنین. ویسے آپ کا لقب خلیفۃ المسلمین تھا, امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا. یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ واپس چلیے, اب آپ کے یہ اخراجات, یہ کھانے پینے کے جو خرچے جو ہے نا گھر کے, یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طے کریں گے. پھر یہ دونوں صاحبان حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے, اور ان سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بال بچوں کے واسطے ایک درمیانہ درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما اور سرما سردی گرمی کے لباس مقرر کیجئے, لیکن اس طرح کہ جب یہ پھٹ جائیں تو واپس لے کر اس کے بدلے نیا دے دیا جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت, لباس اور روٹی مقرر کر دی. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے حلوہ پیش کیا پکا کر, تو آپ نے فرمایا پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑے تھوڑے میں آپ کی جو بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملتا ہے تو اس سے بچا لیتی تھی اور یہ حلوہ حاضر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا, تو اتنی گنجائش ہوتی, میں زیادہ لے رہا ہوں, اس کا مطلب اتنی گنجائش ہوتی حلوہ بن سکتا ہے, کہ حلوے کے بغیر بھی تو زندہ رہنا تو ممکن ہی ہوتا ہے, یہ تو زائد غذا ہے. تو آپ نے پھر اتنا مشاہرہ اپنا, اتنی سیلری بیت المال سے اپنی کم کروا دی. یہ تھے بادشاہ جو آج تک ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں, اور آج کل جو بھی ہو رہا ہے الٹ بھی اور پلٹ بھی, کیا بولیں اتنا ہو رہا ہے. اور اصل بادشاہ وہ تھے, اور یہ ہے ہمارا حقیقی اسلام. الحمدللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں, اور آپ کی کوئی پسندیدہ خواہش ہو اور وہ پوری بھی ہوئی ہو تو اس کا کوئی واقعہ سنا دیں.
اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی. تین خواہشیں, وہ کون سی؟ مشیر انور, عاشق شہنشاہ بحر و بر, عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. اور نمبر تین, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. اللہ پاک نے تینوں عرضیں پوری کی. نمبر ایک, آپ رضی اللہ عنہ کو سفر و حضر, یعنی سفر ہو یا حضر معنی قیام, جس جا رہتے ہیں وہاں, ہر صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ساتھ نصیب رہا, یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا, آپ ہی تھے ساتھ اکیلے. نمبر دو, اسی طرح مالی قربانی کی سعادت تو اس کثرت سے اتنی زیادہ نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا. اور نمبر تین, مزار پور انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی. یعنی مزار پور انوار میں ابھی کہ ہمیشہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں اور قریب ترین ہیں. تینوں آرزوئیں جو ہے اللہ پاک نے ان کی پوری فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشد پاک کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, حدیث پاک میں صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما کی مٹی وہاں سے لی گئی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی لی گئی, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں, اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی ہاں, ہے تو یہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی مبارک سے آپ کا وجود, جسم میں جو مٹی استعمال کی گئی, جس مٹی کو شرف بخشا گیا, اسی مٹی سے یہ دونوں حضرات شیخین کریمین کے وجود مسعود بھی اس میں تیار ہوئے شامل ہیں. تو جہاں جس کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرات قرب میں دفن ہیں. اچھا, اب اگر یہ کہا جائے کہ تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں یا آپ کے جیسا کوئی نہیں, تو بے شک ایسا ہی ہے. مٹی جن سونے میں تو ایک ہی چیز ہے نا, ہم سب مٹی کے ہیں, غیر مسلم بھی مٹی کے ہیں بنے ہوئے, پھر سب ایک ہو گئے کیا؟ نابینا بھی انسان ہے اور آنکھوں والا بھی انسان ہے. تو اب چونکہ یہ انسان ہے تو وہ تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہیں تو دو ٹانگ والے, دو پاؤں والے دونوں, تو وہ اندھا اور دیکھتا یہ دونوں ایک ہو گئے کیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ دونوں ایک ہیں. تو اسی طرح مطلب وہ مٹی جو استعمال کی گئی تو اس میں یہ تو ہرگز نہیں ہوگا نا کہ مطلب یہ کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مثل ہو گئے. تو ایک ہی سبز گنبد کے سبز گنبد بنا ہوا ہے مزار شریف پر, اور تینوں ایک ہی جگہ آرام فرمائے, تو ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں, تو کیا یہ مثل ہو گئے؟ تو ایک کمرے میں تو ویسے ہی کہیں کہیں رہتے ہیں, عالم بھی ہوتا ہے, غیر عالم بھی ہوتا ہے, استاد بھی ہوتا ہے, شاگرد بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب صرف مٹی کے استعمال ہونے سے یا کوٹن کا کپڑا دونوں ایک جیسا پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے, یہ ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بے مثل و بے مثال ہیں, اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. سرکار تو سب سے اعلیٰ ہیں. وہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, میں وجهک المنیر ہے, لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا, بزرگ تو یہ قصہ مختصر. نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہیں کہ جن کے نور سے چاند ستارے سورج سب روشن ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ہستی ہے کہ جس کی توصیف و ثنا، جن کی تعریف کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا جیسا کرنے کا حق ہے، جیسا کر ہی نہیں سکتا. تو اب آخری بات یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رمائی ہے، تو آخر میں انہوں نے فرما دیا کہ وہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بزرگ معنی بڑا، بڑائی والا، فضیلت والا. تو اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی فضیلت والا ہے، تو یا رسول اللہ وہ آپ ہی کی ذات ہے. یہ فیصلہ کن بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنن کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہجرت کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پہ سوار تھے، یہ اونٹنی کس کی تھی؟ اس کا جواب عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
ویاکم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پیش کی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی وہ قیمت پیش کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں یہ اونٹنی خریدوں گا تم سے. اور پھر یہی طے ہوا، اور ادھار مطلب یہ اونٹنی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمائی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ اونٹنی 800 درہم میں خریدی، مگر قرض، مگر یہ ثابت نہیں کہ یہ قرض صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصول کیا یا نہیں، اور اگر کیا ہوگا تو آپ یہ پر خرچ بھی کر دیا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے ہجرت فرمائی. ہم لوگوں کا تو بابا انتظار ہوتا ہے کوئی رسالہ بھی نہیں آئے، نہ کوئی تحفے میں مل جائے تو پڑھیں گے، کوئی نئی کتاب آ گئی تو وہ جیب میں ہاتھ جاتا ہو سکتا ہے، لیکن مال مسالہ کھانے کے لیے، دینی کتاب کے لیے جیب میں ہاتھ کہاں سے جائے گا؟ تو مال مفت دلے بہرے انتظار رہتا ہے، یا کوئی دے گا تحفے میں تو موڈ ہوگا، موقع ملے گا تو کھول کے دیکھ لیں گے، ذرا خرچہ نہیں کرتے رائے خدا میں. حالانکہ انڈر اسٹوڈے کہ اگر ہم کتاب خرچ کر کے اس کو لیں گے تو ثواب تو ملے گا نا اس کا، تو ہم نہیں کرتے ایسا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو کس شان سے ہوئی کہ اونٹنی بھی وہ دے رہا ہے کہ جس سے بغیر بولے جن سے لے لیں، ان کے گھر سے اٹھوا لیں اونٹنی تب بھی وہ ناراض نہ ہو، سوال ہی نہیں ہے، ایسی پکی اور گہری دوستی. پیارے آقا تو مطلب ہم سب ان کے غلام ہیں، ہمارا مال بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صدیق اکبر تو خود سراتن عرض کرتے تھے کہ سب آپ کا ہے. تو اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی خریدی کہ میں ہر طرح سے، جان سے بھی مال سے بھی گویا ہجرت کر رہا ہوں. تو یہ کہ ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ کبھی تھوڑا جیب کو بھی تکلیف دینی چاہیے، راہ خدا میں خرچ کرنا یہ تھوڑا ہے مشکل، پیسے جاتے ہیں نا، تو اس میں تھوڑا یہ کہ آدمی لیتا واہ کر کے دیتا آ کر کے، تو تھوڑی آ بھلے نکل جائے لیکن ذہن نصیب رائے خدا میں کچھ دینے کی بھی کوئی ترکیب بن جایا کرے. تو میٹھا مدینہ، اس کا ثواب جب آخرت میں دیکھیں گے تب ہو سکتا ہے کہ حسرت ہو کہ کاش سارا ہی بانٹ بوٹ دیا ہوتا، رائے خدا میں خرچ کر دیا ہوتا، یہ کیا میں چھوڑ کے مر گیا. اتنا نہیں خرچ کر دینا کہ بال بچے پھر بھیک مانگے، ایسا کرتا بھی کون ہے؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہم کہاں مطلب بال بچوں کے لیے بچانے کے بعد بھی کون سا خرچ کرتے ہیں، بلکہ المیم مزید کا بورڈ لگا رکھا ہے، اور چاہیے اور چاہیے، لاؤ لاؤ لاؤ. اب لاؤ لاؤ نہ ہوتا تو ایک برانچ کی دوسری برانچ کیوں کھلتی، ایک دکان کی دوسری دکان کیوں کھلتی، گوڈاؤن کیوں کھلتا، پھر دوسرے کاروبار میں انویسٹمنٹ پیسے کیوں کیے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں برانچیں کیوں کھلتی ہیں، دوسرے ملک میں کیوں کھلتی ہیں، اور اتنا کاروبار وسیع کر دیتے ہیں کہ خود اپنے بعد بھی اس کا حساب نہیں ہوتا کہ کتنا پیسہ ہے، خود پتہ نہیں ہوتا کون کھا رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، بعض اوقات اتنے پیسے ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا کاش احساس ہو جائے کہ یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں ہم اس کو کھا نہیں سکیں گے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے، ہمارے مرنے کے بعد یہ سارے پیسے ہماری اولاد کے ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے. لوگ کھا پی جاتے ہیں، کھا دیتے ہیں، جب بڑا کو وسیع معاملہ ہوتا نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پیسوں کو سمیٹنا بعد والوں کے لیے. اور پھر اگر یہ سارا چلو ترکیب بن بھی گئی لیکن جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ. مال جو حلال ہوگا, حلال اول تو اس دور میں اور حلال ہے بہت دشوار. اگر حلال بھی ہے تو اسی پر قیامت کا حساب ہے, حلال پر, اور حرام پر تو سیدھا سیدھا عذاب ہے. یہ سوچیں ہماری کب بنیں گی کہ حلال کمائیں اور بقدر ضرورت پر قناعت کریں, اور جو زائد ہو تھوڑا بہت چلو زائد بھی اگر رکھ لیا تو بھی مطلب مزید جو ہے مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, کسی غریب کو دے دیا, مسکین کو دے دیا, کوئی مطلب یتیم کو دے دیا, بیوہ کو دے دیا, مریضوں پر خرچ کر دیا. لوگ دکھی ہیں, بہت تکلیف میں لوگ, آپ آگے پیچھے دیکھتے تو ہوں گے بہت تکلیف میں. جہاں مال کا انبار ہے یہ امتحان میں اور لو اور لو, غریبوں کو بھی نہیں چھوڑتے, لاشوں سے گھڑیاں اتار لیتے ہیں. مطلب کفن چوری تو مشہور پیشہ ہے, بہت پرانا پیشہ ہے, کفن تک چوری کر کے بیچ ڈالنا. اللہ پاک مال کی حرص سے ہم سب کو بچائے اور اپنی محبت کی حرص نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام, اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان دونوں اشعار امام اہل سنت کی کچھ وضاحت ہو سکے تو ارشاد فرما دیجئے.
سچوں میں سب سے بڑھ کر سچے اور متقی, متقی کی پر جمع تو متقین, تو یعنی کہ متقیوں کے پرہیزگاروں کے بھی سردار. چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. چشم مانے آنکھ, گوش گوش مانے کان. اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس طرح فرمان ہے, ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. آسمان میں میرے وزیر جبریل و میکائیل علیہ السلام, اور زمین میں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما. اچھا دوسرا شعر, یعنی اس افضل الخلق کے بعد الرسل ثانیس نئے ہجرت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ آپ رسولوں کے بعد, نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہیں. یہاں برا تو یہ بنتا افضل الخلق بعد الرسل ثانیس نئے ہجرت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ ثانیس نئے یعنی کہ دو میں سے دوسرا, تو یہ قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے. ثانیس نئے اذ ہما فی الغار, کہ دو میں سے دوسرا, یہ اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے. تو جو ہجرت میں دو میں سے جو دوسرا تھا اس پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے اور پہلے خلیفہ ہونے کا سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا, بلکہ اس پر بہترین دلائل بھی دیے؟ تو سنیے, ان پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی ہاں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کا واضح ذکر کیا, اور 80 سے زیادہ صحابہ و تابعین نے اسے مولا علی سے روایت کیا. یہ چیز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر سے ثابت ہے. امیر اہل سنت یہ بتائیے کہ تواتر کا کیا مطلب ہے؟
ہر دور میں اتنے افراد اس پر مطلب متفق ہوں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا یہ ناممکن ہو, امپوسیبل ہو. یہ حدیث متواترہ کہلاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں عمومی طور پر محفل میں یہ کلام پڑھتا ہوں تو یہ شعر ضرور میں پڑھتا ہوں. چاہتا ہوں کہ یہ شعر پڑھ کے آج کی محفل میں میری بھی حاضری ہو جائے. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس شعر کی تھوڑی سی آپ تشریف فرما دیجئے اور میرے والدین کے اور حمید بھائی کی مغفرت کے واسطے خاص طور پر دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے.
ماشاءاللہ پرانی یاد تازہ ہو گئی. یہ کلام ہمارے یہاں ایک دور میں بہت پڑھا جاتا تھا جس کا یہ شعر ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس میں یہ شعر ہے, ایک سمت علی اس سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو یعنی یہ نقشہ کھینچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں اور یہ چار یار جو ہیں یہ بھی حاضر دربار ہیں. تو جب یہ اس طرح کا جب بیٹھنے کا اور جلوہ ہوتا ہوگا, یہ پانچوں صاحبان تشریف فرما ہوتے ہوں گے, ان کو سب کو تارا کا ہے, اصحابی کا نجومی, صحابہ میرے ستارے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کی طرف غالباً شاعر نے اشارہ کیا کہ یہ جگمگ جگمگ تارے ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں سراج شمس, تو اس کی طرف مہتاب, یہ مہتاب یہ فارسی کا غالباً لفظ ہے, تو معنی یہی ہے مہتاب معنی روشن چاند. یہ تو چلو قمر بھی سرکار کا نام ہے, تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مہتاب یعنی کہ روشن چاند قرار دیا ہے. بدر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے, بدر معنی مکمل چاند, چودھویں کا چاند بدر یہ مکمل ہوتا نا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ چار یار چار روشن جگمگ جگمگ ستارے یہ بھی حاضر دربار ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ روشن چاند ہیں یہ بھی تشریف فرما ہے. تو اس وقت جو دربار ہوگا اس کی شان کیا ہوگی, ان جلووں کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشد کریم, ہم نے ہجرت مدینہ اور غار ثور کا واقعہ بہت سنا ہے, یہ بہت واقعہ مشہور ہے. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ساری کس حد تک تھی, آپ بھی اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے.
اللہ اللہ, پیارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان ساری کے تو بس کیا کہنے, مطلب انہوں نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک یعنی کہ کندھوں پر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں کو قبول کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری بنایا. اور اتنا سنگلاخ راستہ, پہاڑ اور اونچائی, دشمن کا پیچھے سے اندیشہ, اور اس طرح یہ لے کر اور پھر پنجوں کے بل تاکہ قدموں کا نشان دیکھ کر دشمن کہیں پیچھا کر کے نہ آ جائے, اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ یہ غار میں, پھر غار کے پاس بھی پہنچ کر پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں عرض کیا کہ آپ رکیں, پہلے میں جاؤں گا کہ اندر کوئی اللہ نہ کرے موسی جانور ہو, تو وہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے کوئی نقصان پہنچاتا تو مجھے پہنچائے, میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. تو یوں آپ اندر پہلے گئے, جب اندر گئے تو وہاں مطلب یعنی کہ جو بھی صاف صفائی کرنی تھی وہ سوراخ جگہ جگہ بنے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنی چادر مبارک سے جگہ جگہ اس کو بند کیا, سوراخ کو ایک یا دو سوراخ باقی رہ گئے. تو اب یہ کہ اندر داخل ہوئے, اب وہ مطلب مختلف اس کے واقعات ہیں کہ ایک سانپ اس غار میں رہا کرتا تھا کہ جو بہت پرانا تھا, اور اس نے کسی نبی سے سنا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اسی غار میں یہ قیام کریں گے. یہ مطلب بہرحال ایک حکایت واقعہ ہے, لکھا ہوا کتب سیر میں کہہ لیجیے, سیرت کی کتابوں میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس غار میں وہ سانپ رہتا تھا اور وہ زیارت کا مشتاق تھا کہ دیدار کروں گا میں. اب جب داخل ہوئے تو نبوت کی بھینی بھینی خوشبو جب غار میں پہنچی تو یہ سانپ سمجھ گیا کہ میری منزل آ گئی قریب. تو وہ سانپ اس نے اسی لیے وہ سوراخ بنا کر رکھے تھے کہ اگر ایک بند ہو جائے, دو بند ہو جائے, تین بند ہو جائے, کوئی تو کھلا ہوگا جس سے میں باہر نکلوں گا اور زیارت سے مشرف ہوں گا. تو اب یہ کہ ہر جگہ وہ سوراخ میں نکلنے کے لیے سانپ کوشش کی اس نے بل میں سے, تو ہر جگہ بند پایا, اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا. ایک جگہ اس نے جب دیکھا تو کچھ وہ نرم جگہ معلوم ہوئی, تو اب اس نے اس کو کوشش کی ہٹانے کی, تو وہ نرم جگہ بھی ہٹی نہیں. تو پھر مجبوراً اس نے اس پر اپنا ڈنک مارا, ڈسا اس کو. اب وہ ڈھیلی پڑی وہ جگہ, یہ سانپ جو تھا یہ باہر نکل آیا. اور وہ دراصل جہاں ڈسا تھا اس نے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انگوٹھا یا ایڑی مبارک سے وہ سوراخ انہوں نے بند کیا ہوا تھا تاکہ یہاں سے کوئی چیز نکل کر میرے محبوب کو تکلیف نہ دے. اچھا, اب سانپ نے کاٹ لیا, زہر بدن میں اپنا کام دکھا رہا ہے, لیکن مجال ہے کہ محبوب کی نیند میں فرق آئے. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کوئی معلوم یعنی ظاہری طور پر معلوم نہیں ہونے دیا اور یوں بیٹھے رہے جم کے. آخر کار وہ تکلیف سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نچھاور ہوئے, چہروں کا بوسا لینے کے لیے وہ قطرے بےتاب ہو کر آگے محبوب کے چہرے پر. تو یوں نبی کا دل تو سوتا نہیں ہے, صرف آنکھ سوتی ہے. آنکھ کھل گئی, دیکھا تو ابو بکر رو رہے تھے. تو پھر یہ کہ وہ بتایا کہ یہ یہ معاملہ ہے, اور ادھر سانپ جو ہے وہ جلوے دیکھنے میں مشغول تھا. تو یوں مطلب یعنی کہ ترکیب اس غار میں صدیق اکبر نے جان قربان کی اپنے محبوب پر, جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بیان کیا ہے اپنے اشعار میں. یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ایڑی یا انگوٹھا سانپ کے ڈسنے سے زخمی ہوا تھا اس پر اپنا مبارک لعاب, لعاب دہن, لعاب کہتے ہیں تھوک کو, تو اپنا مبارک تھوک جو تھا وہ وہاں لگا دیا, جس سے اس زہر کا اثر جو تھا وہ جاتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ تکلیف جو تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن یہ تو اپنی دانش میں اپنی جان قربان کر چکے تھے کہ محبوب کے آرام میں فرق نہیں آنا چاہیے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, یعنی کہ دیگر فرائض جو ہیں یہ گویا شاخ کی مثل ہیں, اور محبوب کی محبت یہ جو ہے نا یہ اصل الاصول, انہیں بنیادوں کی بنیاد, جڑوں کی بھی جڑ. کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو عبادت عبادت ہے. اگر نعوذ باللہ محبوب کی ادب نہیں ہے, دل میں ادب نہیں ہے, یا معاذ اللہ گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی نہ نماز نماز ہے, نہ روزہ روزہ ہے, نہ حج حج ہے, نہ اس کا کلمہ پڑھنا ہے, وہ کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The
sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. Here it is, Madani Muzakira.